بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعۃ المبارک 10 نومبر سن 2000، مسجد دارالسلام باغ جناح میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے سورۃ الدہر حصہ دوم پر درس اور حالات حاضرہ پر تبصرہ فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الدهر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إلى قوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعے میں میں یہاں حاضر نہیں ہو سکا تھا، اس لیے کہ ایک ہی دن قبل یعنی جمعہ رات کو میری اس بائیں آنکھ کا سفید موتی کا آپریشن ہوا تھا. اسی بنا پر پھر اتوار کا درس بھی میں نہیں دے سکا. اس سے متصلن قبل میرا ایک ہنگامی سا سفر ہوا تھا کراچی کا، کیونکہ اس میں ایک قابل ذکر پہلو ہے، اس لیے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. ابو ظبی میں مقیم ہیں ہمارے ساتھی تنظیم اسلامی کے شیبہ بن حلیل، ان کی شادی تھی، نکاح تھا. ان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ میں وہاں آؤں، اور وہ جو ہم نے شادی بیاہ کی تقریبات میں جو اصلاحی تحریک شروع کی ہوئی ہے اس کے ضمن میں وہ اپنے خاندان میں چاہتے ہیں کہ اسے انٹروڈیوس کرائیں. خاندان یہ اونچا کاروباری خاندان ہے، بلکہ یہ کہ ان کے جو ایلیٹ سرکل ہمارے کہلاتے ہیں فوج کے اور عدلیہ کے اور تجارت کے اور صنعت کے، ان سب سے بڑے گہرے تعلقات ہیں. بہرحال الحمدللہ وہ نکاح مسجد میں ہوا، قرآن اکیڈمی کی مسجد میں، جو تحریک ہم نے چلائی ہے اس کے مطابق. پھر اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ ولیمہ اگرچہ انہوں نے کیا میریٹ ہوٹل میں، بڑے پیمانے پر کیا، یوں سمجھئے کہ ہائی جینٹری جسے کہا جاتا ہے وہ بہت بڑی تعداد میں اس میں شریک تھی. لیکن دو اہتمام ایسے عمدہ میں نے دیکھے کہ جس کا تذکرہ کر رہا ہوں، جس کو بدقسمتی سے ہمارے ہاں سے وہ چیزیں خارج ہوتی جا رہی ہیں، خصوصاً جو متمول طبقہ ہے. ایک تو یہ کہ وہ کھڑے ہو کر کھانے کی بجائے بٹھا کر میزوں پر انہوں نے کھانا سرو کیا. تو میں نے ان سے کہا بھی کہ بھائی آپ کا کھانا بھی اچھا تھا اور کھلانا اس سے بھی اچھا تھا، اس لیے کہ یہ کھلانا جو ہے بس چھوڑ دی جائے بھیڑ ایک جاؤ، اب تم اپنی تمہاری ہمت ہے محنت ہے، جو جھپٹ سکتے ہو جھپٹ لو، لے سکتے ہو لے لو. یہ عجیب ایک منظر ہوتا ہے، پھر کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں. دوبارہ ہماری تہذیب کے بہت بناتی ہے. اس سے بھی زیادہ اہم واقعہ یہ ہوا کہ کیونکہ ہائی جینٹری ان کے ہاں مدعو تھی، تو ویسے ان کے ہاں خواتین کا علیحدہ انتظام تھا، مردوں کا بالکل علیحدہ تھا. بعض فیملیز نے انسسٹ کیا کہ ہم تو یہیں بیٹھیں گے مردوں میں، اب خواتین سمیت. تو وہاں میرے علم میں آیا کہ دولہا میاں نے صاف کہا یہاں یہ کام نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے غصے میں اگر کہا پھر ہم چلے جائیں گے، تو ٹھیک ہے چلے جائیے، اگر آپ اس بات کی پابندی نہیں کر سکتے تو مجھے یہ گوارا ہے کہ آپ چلے جائیں. بہرحال اس لیول کے جو بھی ہمارا معاشرہ ہے اس کے اس طبقے کے اندر بھی اگر یہ کچھ چیزیں جاگ رہی ہیں، کچھ ہمیں اپنے جو ہمارے تہذیبی اور تمدنی جو ہماری روایات ہیں ان کو زندہ کرنے کی ہمت ہو رہی ہے، تو ایک اچھی علامت ہے. اس سے قبل آپ کے علم میں ہوگا 29 اکتوبر کو یہ جو مجوزہ شہر ہے قرطبہ، اخبارات میں تو ایسے آئے جیسے کوئی شہر آباد ہے، وہ تو ابھی آباد ہونا ہے، مجوزہ ہے. تو وہاں جماعت اسلامی نے اپنا جلسہ کیا، آل پاکستان اجلاس اجتماع، اور اس کا آخری سیشن انہوں نے رکھا اتحاد امت کے موضوع، اور اس میں دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دی، چنانچہ مجھے بھی دعوت دی گئی تھی. اگرچہ ہمارا ایک پروگرام تھا انجمن خدام القرآن کا، لیکن یہ کہ ہم نے اسے پھر ملتوی کیا 9 تاریخ پر، 9 نومبر پر، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ کسی بھی سبب سے میں، قاضی حسین احمد صاحب نے چونکہ خود فون کیا تھا تو ان کی دی ہوئی دعوت کو میں رد کروں، اور کوئی بھی اس قسم کی تبدیلی جو ہے اگر وہ دقت ہوتی ہے تو پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. بہرحال وہاں شمولیت ہوئی ہے، اور میں اس کے بارے میں بھی چند باتیں آپ حضرات سے بعد میں عرض کروں گا. ابھی کل ہی جو لاہور کا ایک بڑا پرانا چلا آ رہا ہے یہ اینول فنکشن جو ہے، یہاں کی جو ثقافتی زندگی کا ایک مستقل سنگ میل ہے، یوم اقبال کا جلسہ، پہلے کبھی یونیورسٹی ہال میں ہوا کرتا تھا، اس کی بڑی سیاسی حیثیت بھی ہوتی تھی، اب سیاسی حیثیت تو اس کی اتنی نہیں رہی ہے، لیکن یہ کہ ایک علمی اور ثقافتی اور سنجیدہ مقالات اور گفتگو کے حوالے سے اس کی اہمیت ہے برقرار. وہاں پھر یہ واقعہ پیش آیا کہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ اس میں مہمان خصوصی، بلکہ بعد میں کہا گیا صدر کی حیثیت سے شریک ہوں، اور میں نے کل ہی رکھ لیا تھا پھر اپنا انجمن کا اجلاس، تو اس انجمن کے اجلاس کو دوبارہ ملتوی کرنا پڑا، وہ پھر شام کو ہم نے عصر کے بعد منعقد کیا ہے کل ہی، لیکن صبح میں اس میں شریک ہوا. اب مجھے اس سے تو دلچسپی نہیں ہے کہ میں صدر تھا یا مہمان خصوصی تھا، البتہ اس سے دلچسپی ہے کہ وہاں مجھے گفتگو کرنے کے لیے کھلا موقع ملا، جبکہ دیگر مقررین کے لیے 10-15 منٹ کی انہوں نے حد مقرر کی ہوئی تھی، مجھے کھلی انہوں نے آزادی دی، اور علامہ اقبال اور قرآن حکیم کے موضوع پر میں نے تقریباً 1 گھنٹے وہاں خطاب کیا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارے جمعے کے اجتماعات چل رہے تھے ان میں پہلے تو ہم نے سورہ سجدہ کا سلسلے وار مطالعہ کیا تھا، اور وہ خاص اس حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے اور دوسری میں سورۃ الدہر. تو اس کے بعد پھر ہم نے سورۃ الدہر شروع کی تھی پچھلے جمعے میں، جس میں میں حاضر تھا، وہ جمعہ 27 اکتوبر کو تھا. آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ بقیہ پوری سورۃ الدہر جو ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں، اس کا ایک خاص سبب ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلے جمعے ہی سے میری یہاں سے غیر حاضری ہو جائے. پروگرام یہ ہے کہ مجھے ارادہ ہے پہلے عمرے کے لیے جانے کا، اور پھر امریکہ میں مجھے جو دورہ ترجمہ قرآن میں نے انگریزی میں نصف قرآن کا تو ریکارڈ کرا دیا تھا، کئی سال ہو گئے، اس کے بعد وہ سلسلہ معطل رہا میری علالت کی وجہ سے، پھر آپریشن کی وجہ سے، اب بہت زیادہ ان کی فرمائش تھی کہ آ کر اس کو مکمل کروا دیں، تو میرا ارادہ ہے کہ میں اس کے لیے جاؤں گا. تو ہو سکتا ہے کہ اگلے جمعے سے میری یہاں پر سے تقریباً 1.5 مہینے کی غیر حاضری ہو جائے. اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ یہ سورہ دہر کا بیان جو ہے وہ آج مکمل ہو جائے. سورہ دہر کی ہم نے اس سے پہلے اگر 11 آیات پڑھ لی تھی، لیکن آج وہ 11ویں سے ہی دوبارہ شروع کرنا ہے. لیکن یہ جان لیجئے کہ آج جو حصہ ہم نے پڑھنا ہے اس کے 2 حصے، جو بڑا حصہ ہے تقریباً 13 آیات، آیت نمبر 10 سے شروع ہو کر اور آیت نمبر 22 تک، اس میں اللہ تعالی اپنے جنتیوں کے لیے جو جو نعمتیں فراہم کرے گا، ان کی تواضع جس طور سے ہوگی، ان کی مہمان نوازی جس طور سے ہوگی، ان کا اعزاز و اکرام جس طور سے ہوگا، اس کی جھلک دکھائی گئی. اور قرآن مجید میں اگر اجمالاً تو جنت کا بھی اور دوزخ کا بھی تذکرہ جو ہے، یوں سمجھیے کہ ہر جگہ موجود ہے، اس لیے کہ ایمان بالآخرہ جو ہے وہ تو بڑی بنیادی شے ہے. اگر آخرت پر یقین ہوگا تبھی انسان کا عمل درست ہوگا، جواب دہی کا احساس ہو، جزا و سزا پہ یقین ہو، کہ گندم گندم بے رویت جو سے جو، گندم سے گندم اگے گی جو سے جو. یہاں اگر تم نے کانٹے دار جھاڑیاں بوئی ہیں تو وہاں وہ کانٹے دار جھاڑیاں کاٹنی بھی پڑیں گی، کھانی بھی پڑیں گی. اور یہاں اگر نیکیوں کے اعمال جو ہیں ان کی کوئی فصل لگائی ہے تو آخرت میں روح و ریحان و جنت نہیں. لیکن اہل جنت کے لیے جو تواضع ہے اور جو ان کا اعزاز و اکرام اور ان کی نعمتیں جو ہیں، خاص طور پر سورہ رحمان میں بڑی تفصیل سے آئی ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، اور اس میں ان نعمتوں کا بڑا تفصیلی ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر مزید وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَان، ان کے علاوہ بھی دو جنتیں ہیں، ان کی تفاصیل اس طرح سورہ واقعہ میں بھی بڑی تفصیل سے آئی ہے. اور تیسرے درجے میں یہ سورہ دہر ہے جس میں کچھ اس کی جھلکیاں دکھائی گئی ہیں. یہ لفظ بار بار میری زبان پر آ رہا ہے، بڑا جلسہ کوئی ہوتا ہے تو اس کی جھلکیاں دکھائی جاتی ہیں اخبارات کے اندر کہ اہم یہ اس کے اندر نکات تھے. تو اہل جنت کو جو اعزاز و اکرام نصیب ہوگا اس کی جھلکیاں ہیں. میں ان کے بارے میں چند باتیں جو اصولی ہیں وہ بتا دوں، پھر صرف ترجمہ کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ذکر سے میں اپنی یہ خامی اور کوتاہی جو ہے اس کو تسلیم کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ بودھ رہا ہے بہت طویل عرصے تک کہ کیا باتیں کی جا رہی ہیں، حورے ہیں، غلمان ہیں، اور شراب ہے، اور یہ ہے، اور کھانے کو یہ ہے، پینے کو یہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو سینسول گریٹیفیکیشن جسے انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی انسان جو ہے اپنی جو دنیا کے اندر جو لذتیں ہیں، دنیاوی لذتیں اس کے نفس کے اندر چاہت ہے، انہیں کا تذکرہ ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے کوئی شخص ذرا ان سطحوں سے ذہنی اور فکری اور روحانی طور پر بلند ہو چکا ہو تو انہیں ان چیزوں میں وہ دلچسپی رہتی نہیں ہے. پھر وہ فکر کی اعلیٰ سطح پر ہے اور نظریات کی اعلیٰ سطح پر ہے، اس کی سوچ بلندی پر ہے، تو ان چیزوں کو تو کچھ طبیعت پر گران گزرتی تھی یہ باتیں، یہ میں تسلیم کر رہا ہوں. ایک زمانہ مجھ پر ایسا گزرا ہے، یہ پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے، لیکن وہ جو میرے دل پر، اچھا اس پر تشویش بھی تھی، قرآن مجید ہے یہ، اس کے آیات سے اگر کوئی ذہنی یا مزاجی بودھ ہے تو یہ تو بہت بری علامت ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ سن 58-59 میں غالباً پہلی مرتبہ آئے تھے صدر ناصر پاکستان کے دورے پر، جمال عبد الناصر مصر کے صدر، اور ان کے ساتھ قاری محمود خلیل خسری شیخ القرآن رحمہ اللہ وہ بھی تشریف لائے تھے. اس وقت انہوں نے کراچی میں کچھ سورتوں کی قرات کی تھی جو ریکارڈ کی گئی تھی، ان میں سے ایک سورہ شورا ہے جس کو میں نے بے انتہا مرتبہ سنا ہے، اور ہر مرتبہ جب ان کی قرات سنتا ہوں تو مجھے کہیں کوئی نیا نقطہ جو ہے ملتا ہے. اس طرح سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کی قراتیں بھی تھیں، اس کے ریکارڈ جب میں نے سنے تو میں واقعہ یہ کہ اپنا احساس بتا رہا ہوں جیسے کوئی غبار سا تھا جو دھلتا چلا گیا. اب اس کی کوئی عقلی توجیہ نہیں ہے، عقلی توجیہ ختم ممکن نہیں ہے، لیکن اس سے اندازہ ہوا کہ اس قرآن کا جو ہے اور اس کی حسن قرآت جو ہے اس کا کوئی روح پر اثر ہے، یہ روح کی غذا ہے. ویسے بھی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن ایک موسیقی وہ ہے جو ان جو بھی اس کے مختلف اوزار ہیں اور جو اس کے جو باجے گاجے ہیں ان کی نہیں، ایک موسیقی یہ ملکوتی موسیقی ہے جو قرآن مجید میں اللہ نے رکھی ہے. اس کی اپنی ایک تاثیر ہے جس کا تعلق عقل سے سوچ سے نہیں ہے، عقل سے اپنی جگہ قرآن کا ایک تعلق ہے، تاکہ تم عقل سے کہا بولو لعلکم تعقلون لعلہم یعقلون، آتا بار بار. لیکن یہ کہ عقل ہی واحد ریسیپینٹ نہیں ہے، قرآن کا فیض انسان کو صرف عقل سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ کچھ اور سورسز بھی ہیں جن کے ذریعے سے قرآن کا فیض پہنچتا ہے. اور اس کا مجھے ذاتی تجربہ ہوا جب میں نے شیخ القرا محمود خلیل حسنی کے یہ ریکارڈ سنے، اور جیسے کہ حجاب اتر گیا. اور اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ ایک عقلی توجیہ بھی آ گئی، اس لیے کہ بڑی پیاری بات مولانا منظور نعمانی صاحب نے ایک دفعہ لکھی تھی، لکھنؤ کے بہت بڑے عالم تھے، کہ انسان میں اصل تبدیلی تو دل کی تبدیلی ہوتی ہے، دماغ تو کرائے کا وکیل ہے جو اس کے لیے دلائل تلاش کر دیتا ہے. اب وکیل کا کام تو یہ ہے کہ مدعی آ گیا تو اس کے حق میں دلائل نکال لے گا، اور اگر مدعا علیہ نے اسے انگیج کیا تو اس کے حق میں دلائل نکال لے گا. اس کا اپنا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس مقدمے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو اس کا تو دماغ جو ہے کرائے کا ہے، اس کو آپ استعمال کر لیں اپنے حق میں یا وہ استعمال کر لیں اپنے حق میں. تو دماغ تو کرائے کا وکیل ہے، دلیل لے آتا ہے. تو بہرحال یہ بات ہے، یا یہ کہ اللہ نے واقعی ایک اچھی بات کی طرف ذہن کو منتقل کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں بندہ مومن احکام شریعت کی پابندی کرتے ہوئے اپنی جن خواہشات کو لگام دے کر رکھتا ہے، اما من خاف مقام ربہ و نہ نفسانی الہوا، اب نفسانی خواہشات کی جو ہے باغی کھینچ کر رکھتا ہے، یعنی وہ لذتیں جو حاصل کر سکتا تھا حرام ذریعے سے نہیں کر رہا ہے. تو یقیناً اس کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان تمام جو انسان کی خواہشات ہیں ان کی بھرپور تسکین ان کو جنت میں عطا کی جائے. اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے اللہ کے حکم کی وجہ سے, شریعت کے احکام کی وجہ سے اپنے اوپر قبضے لگائیں, اپنے اوپر پابندیاں لگائیں, اپنی لگام کھینچ کر رکھی, وہ لذتیں حاصل نہیں کی, اپنے آپ کو روکے رکھا. تو اس کا بدلہ منطقی طور پر یہی ہونا چاہیے کہ بھرپور جو ہے سیٹسفیکشن جس کو ہم کہتے ہیں, بھرپور تسکین اس کے ان تمام تقاضوں کو دیا. اسی لیے فرمایا گیا ہے بعض مقامات پر لہما یشاؤن فیھا ولدینا مزید, اس جنت میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے, اور ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے جس کا ان کو خیال بھی نہیں. تو اس پہلو سے یہ عقلی دلیلی میری سمجھ میں آئی. اور تیسری بات جو ہے جو کئی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں, آج پھر نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں جنت کے دو مرحلے, اور یہ عرب جو ثقافت ہے اور تہذیب ہے اس کے اعتبار سے میں آپ کو بتا دوں, ان کی ثقافت میں جب مہمان آتا ہے فوری طور پر اسے نزیل کہتے ہیں, اترنے والا, نزیل نزول سے. ظاہر بات ہے جو آیا گھوڑے سے اترے گا, یا اونٹ بٹھائے گا آپ کے دروازے کے سامنے اسے اترے گا, یا آج آپ کسی مرسیڈیز کار سے اتریں گے یا کسی اور چیز سے, بس سے اتریں گے, اترتے تو ہے نا. تو مہمان جب ابتدا آتا ہے وہ نزیل کہلاتا ہے, اور نزیل کو فوری طور پر جو کچھ پیش کیا جاتا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ گرمی کا موسم ہے تو کوئی ٹھنڈا مشروب دیں گے, اور سردیوں کا موسم ہے چائے کافی وغیرہ سے, یہ فوری طور پر ہوتا ہے ٹھنڈا یا گرم, یہ نزول کہلاتا ہے, نزیل کے لیے نزول. اب جو وہ مہمان آ کر مقیم ہو گیا, اب وہ ضیف کہلاتا ہے, اب وہ نزیل نہیں رہا. نزیل تو اسی وقت تھا وہ, اور اس وقت جو پیش کیا گیا وہ نزول تھا, لیکن اب وہ ضیف ہے, اور ضیف کی ضیافت ہوگی, اس کا اہتمام ہوگا, پورا سارا سامان بندوبست کیا جائے گا, اس کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے پکوان تیار کیے جائیں گے, اور مہمانوں کو مدعو کیا جائے گا, اس کے اعزاز میں ریسپشن ہوگا, یہ ضیافت. تو اچھی طرح سمجھ لیجئے قرآن مجید میں جو نعمتیں جنت کی آئی ہیں یہ سب نزول کے درجے کی ہیں, اس لیے کہ جو جنت کی اصل نعمتیں ضیافت والی نعمتیں, اس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے, اس کا ہمیں کوئی تجربہ ہی نہیں. یہ نزول والی نعمتیں وہ ہیں جو ہمارے تجربے میں ہیں. آخر یہ کہ آپ نے میٹھا انار کھایا تو اس کا تجربہ ہے نا, تو رمان ہے. آپ نے کوئی بہت اچھا جو ہے انگور کھایا ہے تو تجربہ ہے نا, وہ انگور ہے. اسی طریقے سے مشروب ہے جس سے کوئی سرور تو آ جائے, لیکن نشہ نہیں آئے گا, سرور آ جائے گا, لیکن نہ دماغ جو ہے انسان کا جو ہے وہ کہیں گم ہوگا, اور نہ ہی اس کا سر میں کوئی گرامی پیدا ہوگی. لیکن یہ کہ جو چیزیں ہمارے تجربے کی ہیں, جنسی جذبہ ہے, اس کی خواہش ہے, شہوت ہے, اس کا تجربہ ہمیں ہے, اس کی بھرپور تسکین ہو جائے گی, یہ سب نزول کے درجے میں ہیں. اب جو نعمتیں اصلی ہیں اس کے لیے ہم وہ آیت پڑھ چکے ہیں سورہ سجدہ میں, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. کسی نفس کو معلوم ہی نہیں ہے ان کے لیے اللہ نے کیا کیا نعمتیں اور آنکھوں کی کیا کیا ٹھنڈک کا سامان فراہم کر رکھا ہے ان کے اعمال کے بدلے میں, کسی کو پتہ نہیں. اور اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ جنت کی جو اصل نعمتیں ہیں, ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر, وہ تو وہ ہے جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی, نہ کسی کان نے کبھی سنی, نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کوئی احساس وارد ہوا. تو یہ نعمتیں اصل میں نزول کے درجے میں ہیں, ان کا جو اعزاز و اکرام ہوگا, اور یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں جن سے ہم دنیا میں بھی جس کا تجربہ رکھتے ہیں, جس کی لذت کا ہمیں احساس ہے. اب بس اس کے بعد آپ ترجمہ صرف میں کروں گا, اور اسے نوٹ کر دیجئے, ان چیزوں کی بہت زیادہ وضاحت اور شرح و بسط کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ اس عالم غیب کی چیزیں ہیں جن کا کہ ہمیں اس وقت کو تجربہ ہے نہیں. تو الفاظ کو لینا چاہیے, اس کا ترجمہ سامنے رکھنا چاہیے, اجمالاً ایمان رکھنا چاہیے. ہمارا جو درس مسلسل چل رہا ہے قرآن آڈیٹوریم میں, اس میں بھی چونکہ ابھی حال ہی میں آیات متشابہات اور آیات محکمات کی بحث آئی ہے, تو ان کو ہم آیات متشابہات میں رکھتے ہیں, لہذا زیادہ اس کی کھود کرید میں پڑھنا یہ در حقیقت یہ یوں سمجھیے کہ لاحاصل کام ہے. فوقاہم اللہ شر ذلک الیوم ولقاہم نظرۃ وسرورا, اس سے پہلے چونکہ ان کا یہ قول آیا تھا کہ ہم جو کچھ بھی تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں اے غریبوں, مسکینوں, اسیروں, تو ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تم سے تو ہمیں نہ کوئی بدلہ چاہیے, اور نہ کوئی شکر چاہیے، شکریہ بھی نہیں چاہیے. تو فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جا ملایا، بچا لیا انہیں اس دن کے شر سے، قیامت کا جو دن ہے، کان شرہ مستطیرا، جس کا شر، جس کی سختیاں جو ہے پھیل جانے والی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا. ولقاہم، اور ان کی ملاقات کرا دے گا، انہیں ملا دے گا، نظرتم و سرورا، تر و تازگی سے اور سرور اور کیفیت سے اور خوشی سے. وجزاہم بما صبروا جنتم و حریرا، اور بدلے میں دے گا ان کو ان کے صبر کے عوض. دیکھیے وہ لفظ صبر آ گیا، دنیا میں صبر کیا تھا، فرق کیجیے، ایک شخص گناہ کر کے لذت حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں کر رہا ہے، صبر ہے نہیں. حرام کھا کر وہ کچھ عیش و عشرت کر سکتا ہے؟ نہیں کر رہا ہے، تو صبر ہے یہ، اپنے آپ کو تھاما ہے، روکا ہے، حلال پر اکتفا کی، یہ صبر ہے. تو جو انہوں نے صبر کیا ہے دنیا کی زندگی میں، جزاؤں میں ماں صبر جنتم و حریرا، اب وہاں ان کے لیے باغات ہیں، جنات ہیں، اور پہننے کے لیے، رہنے کے لیے باغات، پہننے کے لیے ریشم کا لباس، جو یہاں اس دنیا میں ہمارے لیے آرام ہے. متقین فیھا علی الارائک، اور وہ وہاں اونچے اونچے تختوں کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. یہ بھی عربی ثقافت ہے خاص، آپ نے دیکھا ہوگا ان کے قدیم طرز کے جو بھی ان کے بیٹھکیں ہوتی ہیں، ان میں بھی وہ اونچی جگہ بنی ہوتی ہے، اس کے اوپر قالین بچھے ہوئے ہیں اور ٹیک لگی ہوئی ہے، درمیان میں نیچی جگہ ہوتی ہے جس میں خادم وغیرہ پھر رہے ہیں، سرو کر رہے ہیں. متقین فیھا علی الارائک لا یرون فیھا شمسا ولا ظہیرا، نہیں دیکھیں گے وہ اس میں نہ تو دھوپ اور نہ ہی سخت سردی. یعنی یہ کہ دھوپ بھی شدید ہو تو انسان کو ناگوار ہوتی ہے، سردی بہت سخت ہو، زمہریر، تو وہ بھی ناگوار ہے. بہت عدل موسم ہوگا، نہ شدید گرمی رہے گی اور نہ کبھی انہیں شدید سردی سے واسطہ پیش آئے گا. وہ دانیت علیہم ظلالھا، اور جنت کے جو سائے ہیں وہ ان کے اوپر جھکے رہیں گے، سایہ کیے رہیں گے درخت جو ہیں. وذللت قطوفھا تذلیلا، اور جو وہ پھلدار درخت ہوں گے ان کے جو گوشے ہوں گے، خوشے ہوں گے، انگوروں کا خوشہ ہے یا یہ جو ہے کھجور کا خوشہ، وہ خود ہی جھکے ہوئے ہوں گے تاکہ بڑی آسانی کے ساتھ ان کے ہاتھ وہاں تک پہنچ جائیں اور انہیں ان کو حاصل کرنے میں کوئی دقت نہ ہو. ذللت قطوفھا تذلیلا ویطاف علیہم بآنیت من فضۃ، اور ان پر گردش میں ہوں گے خادم جو وہاں پر ہوں گے، وہ گردش کر رہے ہوں گے ایسے برتن لے کر کہ جو چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے، جن میں ان کے لیے مشروب بھی ہوگا، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوں گی. سورہ واقعہ میں تو کہا گیا لحم طیرن، پرندوں کے گوشت ہوں گے جو بہت ہی پسند ہوں، اور جو بھی چیزیں پسند ہوں. فواقعہ مما یشتہون، اور فواقعہ بھی وہ جن کی ہر ایک کو اشتہا ہو، کسی کو کوئی میوہ زیادہ پسند ہے، کسی کو کوئی میوہ پسند ہے، تو وہاں تو ہر وہ شے پیش کر دی جائے گی کہ جو وہ طلب کریں گے. تو فرمایا کہ ان کے اوپر وہ جو گردش میں ہوں گے تو ان کے پاس برتن جو ہوں گے وہ چاندی کے ہوں گے، وہ اقوام کانت قواریرا، اور جو ان کے جام ہوں گے، ساغر ہوں گے. کپ کا لفظ معلوم ہوتا ہے، کوب سے عربی سے گیا ہے انگریزی میں، کپ کوب کہتے ہیں اصل میں عربی میں، تو کوئی پیالہ ہو جس کو ایک طرف سے پکڑنے کے لیے، چائے کا کپ، کپ میرے خیال میں عربی سے گیا ہے، کوب سے، اقواب اس کی جمع ہے. تو ان کے ایسے یہ جام ہوں گے قواریرا، جو شیشے کے بنے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ شیشہ کون سا ہوگا؟ قواریرا من فضۃ، وہ شیشہ چاندی کا ہوگا. یعنی وہ شیشہ تمہارے اس کانچ کا شیشہ نہیں ہوگا، وہ چاندی کو اتنی صاف کی گئی ہوگی کہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی، چاندی کا شیشہ بن جانا، یعنی کہ چاندی جو ہے وہ اتنی ٹرانسپیرنٹ ہوگی، اس میں سے چیز نظر آ رہی ہے، وہ ہوگی چاندی لیکن شکل اس کی شیشے کی ہوگی. قواریرا من فضۃ قدروھا تقدیرا، اور وہاں کے خادموں نے انہیں بڑے ہی اندازے کے مطابق، مطلب یہ کہ ہر سائز کے جام ہوں گے، رکھے ہوں گے بڑے اندازے سے، قرینے سے. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور انہیں پلایا جائے گا اس میں وہ پیالہ، وہ جام کہ جس میں ملونی ہوگی سونٹ کی، زنجبیل کی. یہ سونٹ جو ہے ادرک کو جب کرتے ہیں خشک، یہ سونٹ بنتے ہیں، بڑی عمدہ خوشبو ہوتی ہے، اور عربوں کے ہاں اس کا بڑا رواج ہے. ویسے بھی یہ بڑی گرم شے ہے اور بہت سے بیماریوں کا علاج بھی ہے، لیکن یہ کہ گرم گرم دودھ میں تھوڑی سی سونٹ ملا کر کبھی پی جائے تو اس کے اندر اس قدر لذت ہے اور اتنی اس میں خوشبو ہے، تو یہ بھی گویا کہ وہ اپنے ہاں جو بھی شراب پیتے ہوں گے اس میں اس کی ملونی ملاتے ہوں گے. تو یہاں بھی اب الفاظ وہی ہیں جو ان کے یہاں مستعمل تھے، چیزیں وہی ہیں کیونکہ انہیں کو وہ جانتے بھی تھے، لیکن ظاہر بات ہے تاثیر میں یہاں کی شراب اور وہاں کی شراب کا زمین آسمان کا فرق ہوگا. لا غول فیہا، ولا تعصیما، نہ اس سے سر ٹکرائے گا نہ ہی کوئی گناہ کی بات کو انسان کرے گا. عیناً فیہا تسمى سلسبیل، اور یہ جو زنجبیل جو وہاں ہوگی یہ بھی ایک چشمے کی شکل میں اس کا نام سلسبیل ہوگا. یہ مختلف چشمے ہیں جو جنت کے اندر، ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا نام ہے. ایک چشمے کا نام تسنیم ہے، سورۃ المطففین جو ہے آخری پارے کی اس میں اس کا ذکر آیا ہے، تسنیم اس کا نام ہے. تو یہ سلسبیل ہوگا، اور سلسبیل میں اصل میں اس کا لفظ جو ہے سلسل، اس میں بیچ میں بے آ گیا ہے، یعنی مسلسل بہنے والا، ہر وقت جاری بہنے والا، کہیں اس کے اندر کمی نہیں آتی. وہ یتوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان پر گردش کریں گے وہ بچے ان کے خادم جو ہمیشہ اسی عمر کے رہیں گے. اب دیکھیے کہ خادم جو ہوتے ہیں گھروں کے اندر، ظاہر بات ہے کہ زیادہ بڑے عمر کا آدمی ہو جائے تو اس میں مستردی نہیں رہتی، یا یہ ہے کہ خواتین کو پردہ کرنا ہوتا ہے، وہ ان سے صحیح طور پہ کام آپ نہیں لے سکتے. اب ان کو ایک خاص عمر کی حد تک ہی آپ الاؤ کر سکتے ہیں اپنے حرم میں، اپنے گھر کے اندر. لیکن یہ ہے کہ جو بالکل نئے ہوتے ہیں ان کو تجربہ نہیں ہوتا کیا کام کرنا ہے. اب اللہ نے دو چیزیں رکھی، وہی خادم رہیں گے مستقل، لیکن ان کی عمر بڑھے گی نہیں. وہ گویا کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، چھوٹے ہی عمر کے رہیں گے، اور وہ ان کو گردش کر رہے ہوں گے ہر چیز پہنچانے کے لیے. اذا رأیتہم، اور وہ کیسے خوبصورت ہوں گے وہ بچے جو ان کے خادم ہوں گے. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو گے کہ جیسے موتی بکھرے ہوئے. بعض اوقات ہوتا ہے کسی گھر میں جا کر، اگر وہاں عام طور پر یعنی رنگ و روپ بھی لوگوں کا اچھا ہے اور شکل اور داغ نقشے، بچے جو ہے وہ حقیقت موتیوں کی طرح موتی اور لال معلوم ہوتے ہیں. تو فرمایا وہی ہے کہ ان کو تم دیکھو گے اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، تم دیکھو گے تو یہ سمجھو گے جیسے موتی ہے جو بکھیر دیے گئے. نثر کہتے ہیں بکھیرنے کو، نظم کہتے ہیں جمع کرنے کو. تو نثر اور نظم، شاعری میں آپ کو الفاظ کو پابند کرنا پڑتا ہے، یہ ردیف ہے، یہ قافیہ ہے، یہ بحر ہے، یہ فلاں ہے، تو اس کے مطابق یہ وزن ہے. اور نثر میں آپ جس طرح چاہیں بولے. تو نثر کہتے ہیں بکھیر دینے کو، چاہے موتی بکھیرے ہوں اور چاہے کنکریاں بکھیری ہوں. یہ تو ہے کہ آپ ادیب کیسے اچھے ہیں یا آپ مجھ جیسے ہیں. اس حوالے سے تو یہ ہے کہ نثر کہتے ہیں نظم کے مقابلے میں، منصورہ ایسے جیسے بکھرے ہوئے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم دیکھو گے جہاں دیکھو گے وہی تمہیں نظر آئے گی، نعمتیں ہی نعمتیں اور بہت بڑی بادشاہی. یہ نقشہ جب بحثیت مجموعی، اذا رأيت ثم رأيت، اسے کہتے ہیں وہی دیر اینڈ دین، جدھر بھی نگاہ تمہاری جائے گی تو دامن دل میں کشت کہ جہاں ہی گاست. کہ حال یہ ہے کہ جہاں بھی میں دیکھتا ہوں، ظفر تاب قدم ہر کجا کے می نگرم، کرشمہ دامن دل میں کشت کے جا ہی گاست، جدھر بھی دیکھو گے معلوم ہوگا اصل خوبصورتی اصل حسن تو اس معاملے میں ہے، اس پہلو سے ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب تم نظر ادھر ادھر اٹھاؤ گے ہر طرف ادھر تمہاری نظر آئے گی، تمہیں نعمتیں ہی نعمتیں اور بہت بڑی بادشاہی نظر آئے گی. عالیہم ثیاب سندس خضر، ان کے اوپر جو کپڑے ہوں گے، یعنی ایک ہوتا ہے انڈر ڈریس جو ہے، جو آج کل آپ بنیان ونیان پہنتے ہیں یا اس کے اوپر پھر کرتا ہے، عرب میں بھی آپ کو معلوم بڑا لمبا ثوب ہوتا ہے، لیکن پرانے یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی آبا کوئی قبا کوئی چادر ہوتی تھی. تو عالیہ اصل میں وہ ہے لباس کے سب سے اوپر کا حصہ، ان کے لباسوں کے اوپر جو لباس ہوں گے وہ سندس کے ہوں گے. سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، اور وہ سبز رنگ کا ریشم ہوگا. وستبرق، اور وہ کہتے ہیں گاڑھا ریشم، یعنی پاجامے وغیرہ جو ہوں گے، شلواریں یا جو اور چیزیں، وہ ہوں گی گاڑھے ریشم کی. جیسے آج کل بھی ہم کرتے ہیں، آپ اگر کوئی شلوار بنانی ہے تو مضبوط لٹھے گی، چاہے کرتا آپ کا جو ہے وہ ململ کا ہو فوائل کا ہو، لیکن یہ کہ وہ نچلے جسم کے حصے کو زیادہ ڈھانپ کر رکھنا ہے. تو گاڑھے ریشم کے ہوں گے، لیکن یہ کہ اوپر کا جو لباس ہوگا وہ بہت ہی باریک اور سبز رنگ کے ریشم کا ہوگا. وہ ہلو اساویر بن فضہ، اور انہیں پھر پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے. یہ بھی اس زمانے میں کسی کے بہت بڑے شخصیت ہونے کا بہت بڑا یہ ایک ضرورت ہے کنگن پہنے ہوئے ہوں، جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اے سوراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. سراقہ جب تعاقب کر رہا تھا حضور کا, جب آپ سفر ہجرت پر جا رہے تھے اور وہاں 100 اونٹوں کا انعام تھا کہ جو شخص بھی لے آئے محمد کو زندہ یا مردہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ دیں گے ہم, تو یہ بھی تعاقب کر رہا تھا, یہ پہنچ گیا. لیکن یہ کہ یہ قریب پہنچا ہے, اس کے اونٹ کے جو ہے پاؤں ریت میں دھس گئے, بمشکل سے اترا, اسے نکالا, لے کے آگے چلا, پھر قریب ہوا, پھر پاؤں دھس گئے. اب اس نے سمجھ لیا کہ بات کچھ اور ہے, اب حاضر ہو گیا حضور کی خدمت میں. کہا حضور میں تو آیا تھا آپ کو قتل کرنے کے لیے, لیکن میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. پھر وہ ایمان لایا تو حضور نے فرمایا ہے سراقہ, میں تو تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. باقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مدائن کی فتح ہو گئی اور بڑا محل جو تھا کسرا کا, اس کا سارا ساز و سامان اور زیورات اور سونے اور چاندی کے جو ڈھیر تھے وہ مسلمانوں کو ملے, تو پھر اس وقت کے جو وہاں پر سپہ سالار تھے انہوں نے کہا کہ لاؤ وہ کسرا کے کنگن ڈھونڈ کر لاؤ کہاں ہیں, اور بلاؤ سراقہ کو, اور سراقہ کے ہاتھ میں وہ کنگن پہنا دیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی وہ آج پوری ہو گئی. تو کنگن ہو گئے پہنائے جائیں گے انہیں چاندی کے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, اور انہیں پلائے گا ان کا پروردگار بڑی پاک شراب. شراب تو ہے, اب شراب کے لفظی معنی ہے مشروب, پینے کی شے. اب ایک شراب یہ ہے اس کی گندگی ہے, اس میں نشہ ہے, اس میں انسان کے فطری جذبات بھڑکتے ہیں, یہ سب کی ساری گندگیاں ہیں اس میں. پھر ذرا زیادہ چڑھ گیا تو آدمی جو ہے وہ نشے میں آ کے بکواس کرتا ہے, جسے آپ کہتے ہیں اخبارات میں غل غباڑا مچا رہا تھا فلاں جو ہے وہ نشے میں دھت ہو کے غل غباڑا مچا رہے تھے, یہ کرتے ہیں, وہ سب کچھ ہوتا ہے, لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں. وہاں یہ نہیں, وہ شراب نہایت پاکیزہ شراب ہوگی. بس سقاہم ربہم شراباً طہوراً, اور پلائے گا انہیں ان کا رب. اب یہاں جو ہے ایک بہت نقطہ ہے, رب پلائے گا, یہ گویا کہ قرب کی انتہائی علامت ہے. پہلے یہ تھا کہ وہ خود پئیں گے, یشربون کاسم کانا مزاجہ کافورا, وہ پئیں گے وہ پیالہ جس میں کافور کی ملونی ہوگی, وہ خود پئیں گے. اس کے بعد آیا تھا وہ یسقون فیہا کاسم کانا مزاجہ زنجبیلا, انہیں پلایا جائے گا, کوئی اور ہوگا خادم جو پیش کرے گا. اب یہاں وہ تھاکی خود اللہ ہے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, اور پلائے گا ان کا رب ان کو بڑی پاک شراب. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا, یقیناً یہ سب کچھ ہے میرے بندو تمہارے لیے بدلہ ہے, اور تمہاری سعی, تمہاری محنت, تمہاری جدوجہد جو تم نے میرے دین کے لیے کی تھی, جو قربانیاں دی تھی, جو صبر کیا تھا, جو شریعت کے احکام کی پابندی کی تھی, پھر یہ کہ اپنا تن من جن میرے دین کے لیے لگایا تھا, تمہاری وہ سعی مشکور ہو گئی, ہم نے قبول کر لی, وہ مقبول ہو گئی. مشکور کے معنی مقبول. اب وہ سعی مشکور ہے تمہاری, سعی جو ہے اللہ تعالیٰ کے جناب میں وہ چونکہ منظور ہو گئی ہے, مقبول ہو گئی ہے, لہذا اس کا بدلہ ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے. یہ ہے 13 آیات جن کے بارے میں نے عرض کیا, یہ جھلکیاں ہیں جنت میں جو نزل ہے, جو ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اہل جنت کی, ان کی جو ہے کچھ جھلکیاں یہاں ہیں, کچھ جو ہے سورہ واقعہ میں ہیں, کچھ سورہ رحمان میں ہے. بن سب کے بارے میں اصولی باتیں آپ کو بتا دی, باقی ان کی تشریح میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اب جو 9 آیتیں آ رہی ہیں یہ پھر جیسے کہ ابتدائی آیتیں جو تھیں سورت کی وہ بڑی حکیمانہ اور حکمت کی اور فلسفے کی آیتیں تھیں, اسی طرح یہ حصہ جو ہے 9 آیتوں کا, اور اس میں خطاب زیادہ تر حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت بھی بالکل ابتدائی زمانے کی سورت ہے, سورہ قیامہ بھی, سورہ دار بھی, یہ سب بھی بہت ابتدائی زمانہ, اور ابتدائی زمانے کی مکی سورتوں کا یہ مشترک وصف ہے کہ آخر میں حضور سے گفتگو ہوتی ہے, اس میں درمیان میں کفار سے رد و قضا ہو رہی ہے, مشرکین سے دلیل بازی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, جنت کی جھلکیاں دکھائی جا رہی ہیں, دوزخ سے ڈرائے, پھر حضور سے کچھ گفتگو. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر نازل کیا ہے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے بشکل تنزیل. یہ بارہا میں نے بیان کیا ہے کہ یہ جو ہے نزول قرآن کا, اس کے یہ 2 الفاظ علیحدہ, انزلہ یونزلو انزالن, باب افعال, دفعتن کسی چیز کو اتار دینا, نزلہ یونزلو تنزیلن, تھوڑا 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 کر کے اتار دینا. اعلام کسی کو کوئی چیز بتا دی, اب جائے دفاع ہو اس کا, میں انہوں نے تو بتا دیا, سمجھ میں آئی یا نہیں آئی وہ جانے, خسمان اخا جس کو آپ کہتے ہیں. لیکن ایک یہ کہ تعلیم کہتے ہیں, آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھایا, آپ کو اطمینان بھی ہو گیا کہ ہاں اس کے ذہن میں یہ بات آگے سے, تعلیم کہتے ہیں. تو اعلام اور تعلیم, اسی طریقے سے انذار اور تنزیل. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا, اے محمد ہم نے ہی آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. فاصبر بحکم ربک, بس اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے. ظاہر بات ہے کہ شروع ہی میں حضور پر بڑی مخالفت کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا تھا. کوئی پاگل کہہ رہا تھا, کوئی مجنوں کہہ رہا تھا, کوئی شاعر کہہ رہا تھا, کوئی شاعر کہہ رہا تھا, وہ بات سننے کو تیار نہیں تھے. وہی جو آپ کے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے تھے وہی دشمن ہو گئے تھے. لیکن فرمایا فاصبر لحکم ربک. اب یہ ہماری اپنی ایک مشیت ہے, ہماری اپنی حکمت ہے, ہم کتنی مہلت دیتے ہیں, کتنا وقت دیتے ہیں. فوری طور پر ہم انہیں نہیں پکڑیں گے, ابھی آپ کو اتمام حجت کرنا ہے تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہ جائے. لہذا ابھی آپ صبر کیجئے اپنے رب کے انتظار, وہ حکم کے انتظار میں. ولا تطع منہم عاصما او کفورا, اور ہرگز کہنا نہ مانیے. اطاعت کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا حکم مان لیں, اطاعت اردو میں صرف اس معنی میں شامل ہے. اطاعت عربی میں کسی کے مشورے کو ماننے کو بھی کہتے ہیں اور کسی کے بات کو دھیان سے سن لینے کو بھی کہتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ آپ کسی کی بات دھیان سے سنیں گے تبھی اس کی قبول کرنے کا بھی امکان ہوگا. آپ نے توجہ ہی نہیں کی, آپ نے سنا ہی نہیں, تو وہ اگلا مرحلہ پھر نہیں آئے گا. تو پہلے ہے کہ کان لگا کے کسی بات کو سننا, پھر اس کو قبول کر لینا, پھر اس پر عمل کرنا. تو یہ تین درجے ہو گئے, اطاعت میں یہ تینوں شامل ہیں. ولا تطع منہم عاصما او کفورا, تو ان کے کفار قریش جو ہیں اور سرداران قریش ان میں سے جو گناہ گار ہیں اور ناشکرے ہیں, آپ ان کا کہنا نہ سنیے, ان کی باتیں نہ سنیے, ان کی طرف دھیان ہی نہ دیجیے, ان کی باتوں پر کان نہ لگائیے اور نہ ان کا کہنا مانیے. اب یہ دو الفاظ آئے, ایک وہ جو گناہ گار ہیں ان میں سے, ایک وہ ہے جو ناشکرے ہیں. ناشکرے ایک دولت مند ہے لیکن وہ دولت جو ہے غریبوں کے یعنی خدمت میں نہیں لگا رہا, یہ ناشکرہ پن ہے. اور ایک وہ ہے جو حرام طریقے سے یا ظالمانہ طریقے سے کسی اور کے مال کو ہڑپ کر رہا, یہ اسم ہو جائے گا. تو یہ در حقیقت دو مختلف درجے, ایک گناہ کا درجہ ہے, آپ نے غلط کام کیا ہے, آپ نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے, آپ نے کسی پر زیادتی کی ہے, یہ ایک درجہ. لیکن اس سے کم تر درجہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ان کا آپ حق ادا نہیں کر رہے, آپ کفور ہیں, یعنی یہ کہ آپ شکر گزار نہیں ہو رہے کہ آپ شکر کرتے. جیسا کہ شروع میں آیا تھا کہ ہم تو تمہیں جو اگر کھانا کھلا رہے ہیں اے مسکینوں, اے غریبوں, اے اسیروں, تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں, تو جو نہیں کرتے وہ گویا کہ کفور ہیں. وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور اے نبی آپ اپنے رب کے نام کی مالا جپا کیجئے, نام یاد کیا کیجئے صبح کے وقت بھی اور شام کو بھی. یہ ابتدائی زمانے کی صورتوں میں صبح شام اور رات کی بات آتی ہے, یعنی اصل میں گویا کہ یہ نمازیں ابھی پنج وقتہ تو فرض نہیں ہوئی تھی, وہ تو سن 11 نبوی میں جا کر فرض ہوگی جبکہ معراج کا واقعہ پیش آیا, پھر 5 نمازیں بنی. اس سے پہلے سب سے پہلے صرف رات کا قیام تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. قم اللیل الا قلیلا سورہ مزمل میں جو آیا ہے, رات کو کھڑے رہو, لیکن وہ قیام بہت بھاری تھا, کم سے کم ایک تہائی شب, ورنہ آدھی اور ہمت دے اللہ تو 2/3 شب کھڑے رہا کرو. تو بڑا سخت حکم تھا وہ, پھر اس میں نرمی آئی, ادھر سے نرمی شروع کی, ادھر سے زیادتی شروع کر دی. اب صبح و شام بھی اللہ کا نام لیا کرو, صبح اور شام کی نمازیں ہو گئی, پھر درمیان میں 2 نمازیں جو ہیں زہر اور عصر کی وہ بھی ایڈ کر دی گئی. تو اس طریقے سے در حقیقت رفتہ رفتہ تدریجن جو ہے نماز کا یہ نظام قائم ہوا ہے. تو فرمایا اپنے رب کے نام کو یاد کیا کرو, ذکر کیا کرو صبح بھی شام بھی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا, اور رات کے ایک حصے میں سے اس کی تسبیح, اس کے لیے سجدہ بھی کیا کرو اور تسبیح کیا کرو, لیکن وہ بھی کافی لمبا ہونا چاہیے. اصل میں جو سورہ مزمل کا ابتدائی حکم تھا وہ تو یہ تھا کم سے کم 3/4 شب. اب جب اس میں نرمی آئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دم جو ہے اس کو ثابت کر دیا گیا, بلکہ رفتہ رفتہ اس میں کچھ کمی کی گئی ہے. لیکن پھر بھی کہا گیا لیل طویل, رات کا خاصا بڑا حصہ تمہیں جاگ کر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, یاد کرنا چاہیے. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءه يوما ثقيلا, اور اے نبی یہ لوگ جو ہیں جو آپ کی بات پر دھیان نہیں دھر رہے, آپ پر توجہ نہیں دے رہے, یا آپ کا استہزاء کر رہے ہیں, آپ کا تمسخر کر رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, یا آپ کی مخالفت کر رہے ہیں, آپ کی ایذا رسانی کے اوپر کمر بستہ ہو گئے ہیں, یہ لوگ در حقیقت حب عاجلہ میں گرفتار ہیں. اصل تشخیص یہ ہے عاجلہ عجلت سے, یہ زندگی آخرہ پچھلی زندگی, عاجلہ دنیا کے کیا معنی, دنیا ادنا کا مؤنث ہے, قریب تر جو شے ہے ادنا دنیا اس کا مؤنث ہے. یہ زندگی قریب ہے ہمارے حاضر ہے, اس کا جو نفع ہے وہ بھی نقد، نقصان ہے وہ بھی نقد، لذت ہے تو فوری اور کوئی کوفت ہے تکلیف ہے تو فوری، اور ایک ہے وہ بعد کی زندگی آخرہ. تو آخرت کے مقابلے میں دو الفاظ آتے ہیں قرآن میں، دنیا عام طور پر دنیا آیا ہے، حیات الدنیا، لیکن آجلہ بھی آیا ہے، اور سورہ قیامہ جو اس سے پہلے کی سورت ہے اس میں بھی آجلہ آیا ہے. کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ وجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرۃ. بالکل جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ دونوں صورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں. تو فرمایا ان ہاؤلاء، یہ لوگ جو ہیں اصل میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بات میں کوئی کمی ہے یا آپ کی محنت میں کوئی کمی ہے، بات تو ہماری ہے، اس میں کمی ہو ہی نہیں سکتی، کلام ہمارا ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں، آپ کی محنت میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. یہ خیال نہ کریں کہ کہیں میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی، نہیں، اصل میں وجہ کیا ہے کہ یہ دنیا کی محبت کے اندر مغلوب ہو چکے ہیں، گم ہو گئے. جس کو اقبال نے کہا نا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، وہ رہتا ہے آفاق میں لیکن ان سے بالا تر ہو کر، کہ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، دنیا میں رہ رہا ہوں، دنیا کا طالب نہیں ہوں، طالب عقبہ ہوں. یہ تو میرا راہ گزر ہے، اصل منزل جو ہے میری وہ آخرت ہے. لیکن یہ لوگ جو دھوکے میں آ گئے، ان ہاؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، اور جو ان کے پیچھے آنے والا ہے ایک بھاری دن، اس کا انہوں نے اپنے ذہنوں سے تصور بھی نکال دیا، وہ یوم القیامہ. کان شرہ مستطیرا، جو ہم پہلے حصے میں پڑھ چکے تھے، جس کا شر جو ہے بہت پھیل جانے والا ہوگا، اس دن کو انہوں نے بھلایا ہوا ہے، ادھر احساس ہی نہیں ہے. نحنو خلقناہم، اے نبی ہم نے ہی ان سب کو بنایا ہے، تخلیق کیا ہے. وشددنا اسرہم، اور ان کے سارے جوڑ ہم نے مضبوطی کے ساتھ باندھے. دیکھیے آج کی اناٹومی جس نے پڑھی ہے، جو لیگمنٹ دیکھے ہیں جسم کے اندر، اب یہ گھٹنوں کو جوڑنے والے جو لیگمنٹ ہیں کس قدر مضبوط ہیں، کس قدر طاقت اس کے اندر ہے. اسی طرح یہ جو ہمارا لیگمنٹ ہے ایڑی کے پیچھے جو ہے، یہ کس قدر مضبوط لیگمنٹ ہے. یہ جوڑوں کو رکھ کر اپنی جگہ پر قائم، ورنہ ہڈیاں یہ ذرا ڈھیلے پڑ جائیں لیگمنٹ تو ہڈی ادھر سے ادھر ہو جائے گی، جوڑ جو ہے وہ تو نکل جائے گا ہر وقت. جوڑ جو جمع رہتا ہے تو یہ اپنے لیگمنٹ. شدد نہ اصلا ہوں، ہم نے ان کے جوڑوں کو خوب مضبوط بنایا ہے، ان کو لیگمنٹس دیے ہیں بہت مضبوط، کہ جو انہیں اپنی جگہ پر رکھتے ہیں، ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتے. وَإِذَا شَئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، جب ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا تو یہ ہمارے لیے کیا مشکل ہے، جب چاہیں گے ان جیسے اور پیدا کر دیں گے. یعنی یہ مر جائیں گے، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، پھر کھڑا کر دیں گے، انہی کس طرح کے لوگ سامنے آ جائیں گے، وہی ہوں گے دوبارہ، اگرچہ بین ہی وہ جسم نہیں ہوگا لیکن ان جیسا ہوگا، اور ان میں شعور وہی رکھ دیا جائے گا. وہ شعور جو ہے وہ تو روح اور نفس کے ساتھ جو ہے جو ملک الموت ہے وہ قبض کر کے لے جائے گا. اس کے بعد جو ہے جسم دیا جائے گا، دوسرا جسم، وہ جسم یہ جسم نہیں ہوگا، وہ اور جسم ہوگا. اس جسم کی کھال جو ہے جل جائے تو پھر دوبارہ آسانی سے تو نہیں آتی نا، لیکن وہ تو فوراً جو ہے ٹھیک بھی ہو جائے گی. اور اس میں جو ہے وہ جسم کے جو ہے مختلف، اس کے خواص ہی مختلف ہوں گے جو جسم اس وقت دیا جائے گا. اس کی نگاہیں جو ہے بڑی تیز ہوگی. پر بصروں کل یوم حدید، آج تو تمہاری نگاہیں جو ہیں وہ لوہے کی مانند ہو گئی ہیں، بہت چیر رہی ہیں. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود، آج تمہیں سب حقیقتیں نظر آ رہی. تو یہ امثال ہوں گے، یہ مضمون کئی جگہ آیا ہے قرآن مجید میں، سورہ واقعہ میں خاص طور پر بڑی بہت ہی شان کے ساتھ آیا ہے. تو ہم جب چاہیں گے بدل دیں گے، اور ان کی جگہ پر ان جیسے وجود کھڑے کر دیں گے، اور ان کے اندر ان کا شعور اور ان کی روح پھونک کر پھر وہی دوبارہ گویا کہ ہمارے سامنے آ جائیں گے. ان نہاز ہی تذکرہ، یہ سب کچھ در حقیقت ایک یاد دہانی ہے. قرآن تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے. جن حقائق کی یہ خبر دے رہا ہے وہ فطرت انسانی میں موجود ہیں، لیکن ظہول، نسیان، عدم توجہ، دنیا میں مشغولیت کی وجہ سے ادھر توجہ نہیں ہے. لہذا صرف یاد دلانے کے لیے، جیسے میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے کہ آپ کے کسی دوست نے آپ کو کوئی قلم دیا تھا کبھی، کوئی رومال دیا تھا کبھی، وہ آپ نے بڑا سنبھال کے رکھ دیا ٹرنک کے اندر، استعمال نہیں کیا، دوست کی نشانی ہے. سال ہاں سال بیت گئے، وہ نہ دوست سے ملاقات ہوئی نہ اس کا کبھی خیال آیا. اچانک کہیں آپ نے اتفاقاً وہ ٹرنک کھولا، اس میں سے وہ رومال یا قلم نکل آیا، فوراً دوست یاد آ گیا. لیکن یہ دوست کی نشانی تھی. اب یاد کرنے کی آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، یہ وہ یاد تو خود آ گیا، از خود آ گیا، اس لیے کہ نشانی دیکھ لی. اس لیے قرآن کہتا ہے یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی اس کائنات کے اندر، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، کی نشانیاں ہیں. اس وقت قرآن کی ہر آیت بھی نشانی ہے اللہ کی، یہ یاد کراتی ہے. جو ڈورمنٹ کانشسنس ہے اللہ کے بارے میں، جو شعور ہے، وہ در حقیقت اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا. کلا انھا تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راہ پکڑ لے، اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس سے ملاقات کے لیے، اس سے رضا، اس کی رضا کے حصول کے لیے راستہ اختیار کر دے. یہ ہر شخص کے اختیار میں ہم نے چھوڑ دیا. البتہ یہاں ایک بات کی مزید وضاحت کر دی گئی، فمن شاء ولیومن ومن شاء فلیکفر، یہ تو آ چکا، اما شاکر و اما کفورا جو ہے وہ اسی صورت کی ابتدائی آیات میں آ چکا تھا. میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدائی آیات بھی فلسفہ اور حکمت اور ایمانی حقائق پر مشتمل ہے، اور آخری آیات بھی درمیان میں وہ جھلکیاں ہیں جنت کی، جس کا کہ ہم نے آج ترجمہ کیا ہے صرف. تو اصل میں ایک اور بہت بڑی حقیقت جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، محض انسان کے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن بھی نہ ہو. میں اینک اٹھانا چاہتا ہوں، نہیں اٹھا سکتا اگر اذن رب نہیں ہوگا. پوری کائنات اللہ کے کنٹرول میں ہے. میں اپنا ہاتھ اٹھانا چاہتا ہوں، نہیں اٹھا سکتا. اس ہاتھ کے اوپر کتنا وزن ہے ہوا کا پر اسکوئر انچ، جو بتاتے ہیں آپ کو سائنسدان، کتنا وزن ہے اس ہاتھ کے اوپر، کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ لیکن اذن رب ہے، میں نے چاہا، اللہ نے اذن دیا، ہاتھ اٹھا لیا. اسی طرح کوئی غلط کار غلط راستہ اختیار کر کے بھی خود نہیں اختیار کر سکتا جب تک اذن رب نہ ہو. جاؤ دفاع ہو، چلے جاؤ، تم نے یہ چوز کیا ہے، جاؤ دفاع ہو جاؤ. یہ میں نے کئی دفعہ، بچپن کی باتیں ہیں یہ، ہائی اسکول کے زمانے کی، اپنی والدہ کے سے ضد کرتے تھے ہم کہ اب تو پکچر جانا ہے، دیکھنا ہے. وہ روک چکی، نہیں نہیں نہیں، غلط نہیں، بری بات ہے، اچھا نہیں ہے، لگے ہوئے. ابھی آخر کہ اچھا جاؤ دفاع ہو جاؤ، جب میری بات نہیں مانی تو تم مجھ سے پوچھتے کیوں؟ تو یہ جو جاؤ دفاع ہو جاؤ کہنے والی بات ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ جب تک نہ کہیں. تم چوری کرنے جانا چاہتے ہو، جاؤ دفاع ہو جاؤ، کرو چوری. تم کہیں ہیرا منڈی جانا چاہتے ہو، جاؤ دفاع ہو جاؤ، جاؤ جو کمانا ہے کمائی کر لو. تو برائی کی طرف بھی انسان بڑھ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اسی طرح نیکی کی طرف بھی نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. تو یہ ہر عمل میں، ہر فعل میں انسان کی طرف سے ارادہ ہے، اور اس کی توفیق یا تحصیل یا اذن اللہ کی طرف. جب دونوں فیکٹرز مل جاتے تب وہ عمل وجود میں آتا ہے، ورنہ عمل وجود میں نہیں آتا. تو فرمایا وما تشاؤون الا یشاء اللہ، تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. گویا کہ تمہاری مشیت جو ہے اکیلی کوئی شے کرنے پر قادر نہیں ہے. تم ہو، اللہ نے اذن دیا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ پوری کائنات تمہارے قبضے میں آ گئی ہے، جو چاہو کرو. ہاں اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر شخص کو اجازت، جاؤ دفاع ہو جاؤ، جاؤ اچھا نیک کام کرنا چاہتے ہو، مسجد جا رہے ہیں نماز پڑھنے، مبارک ہو، چلو جاؤ. یہ تحصیل ہے اللہ کی طرف سے. ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکیم ہے. وہ علم بھی کامل اور حکمت بھی کامل. وہ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو بھی اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر، اور کسی کے اوپر اگر ہدایت کا دروازہ بند کر دیتا ہے تو وہ بھی اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر. یدخل من یشاء فی رحمتہ. اب یہاں یشاء جو ہے، اگرچہ بڑا مطلق انداز میں ہے، وہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی چاہت کے بغیر، وہ بھی چاہے اللہ بھی چاہے تو پھر در حقیقت بات مکمل ہو جائے گی. یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا الیما. اور جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، زیادتیاں کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، اپنے اوپر یا دوسروں پر کچھ ستم ڈھانے والے ہیں اور ناانصافی کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر، برحمتک یا ارحم الراحمین. چند باتیں اس وقت جو بھی حالات حاضرہ ہیں، امریکہ کا صدارتی انتخاب جو ہے اس وقت بہت بڑا موضوع بنا ہوا ہے، ٹیلی ویژن پر بھی، یہ تمام جتنے بھی ہیں ادارے ان پر، اور اس میں جھلک نظر آئی ہے جیسے کہ ہمارے ملکوں میں ہوا کرتا ہے. ریگنگ کا بھی الزام لگ گیا ہے، اور دوبارہ الیکشن کرانے کا مطالبہ بھی ہو رہا ہے، اور سب کچھ جو ہوا کرتا ہے. تو اس میں لطیفے کی بات یہ ہے کہ پہلے یہ خبر آئی تھی کہ پہلی مرتبہ الیکشن جو ہے امریکہ میں، ان میں پاکستانی بھرپور حصہ لے رہے ہیں. تو معلوم ہوتا کہ پاکستانیوں نے وہ بھرپور حصہ لے کر جو یہاں کا مزاج ہے وہ وہاں پوری طریقے سے پیدا کر دیا ہے. گویا کہ اتنے مؤثر ہیں پاکستانی، اللہ عالم. باقی امریکی سفیر کی جو وضاحت یہ نہ آئی ہے، اگرچہ اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن وہ یہ کہ چاہے بش ہو پریزیڈنٹ اور چاہے الگور ہو، پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور یہ بات واضح ہے، صحیح ہے، ان کے سامنے اپنے مفادات ہیں، کوئی اصول نہیں. اصول ایک طرف ایسٹ تیمور کے اندر فوراً فوج بھیجوا دی گئی، دوسری طرف چیخ رہا ہے یاسر عرفات کہ ہمارے ہاں فوج بھیجوا دو. نہیں، یہ دو عملی ہیں، دو معیارات ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی یاسر عرفات وہیں پہنچے ہوئے ہیں. وہی جو شعر اتنا اچھا نہیں ہے، میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے وقت اسی اطلاع کے لڑکے سے دوا لیتے. معلوم ہے کہ یہ تو بدماش یہ لوگ جو ہیں یہودیوں کے اعلی کار ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی وہی پہنچے ہوئے، کیا کریں گے. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب یہ مرحلہ ایک ایسی جگہ آ گیا جس کا کوئی حل ہے ہی نہیں، لاکھ کرنا چاہیں نہیں کر سکتے. اگر چاہے یاسر عرفات کہ وہ جھک جائے اور مشرقی جو ہے یروشلم اس کے بارے میں کچھ سودا بازی کرنا، نہیں کر سکتا. اس کی ٹکا بولی کر دیں گے سب سے پہلے فلسطینی، پھر عرب مسلمان، پھر پوری دنیا کے مسلمان. اس لیے کہ یہ تو جو ہے قبلہ اول جو ہے تو پورے مسلمانوں کا ہے. یہود براق اگر پیچھے ہٹنا چاہے تو نہیں ہٹ سکتا، اس لیے اس کی ٹکا بولی کر دیں گے یہودی. وہ تو بڑی دیر سے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ مسجد اقصا اور قبۃ الصخرہ گرا کے اپنا جو ہے تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے. اسی مقام پر تھا جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اپنا معبد بنایا تھا، ہیکل سلیمانی، اسے گرا دیا گیا تھا سن 587 قبل مسیح میں، نبوخذنضر نے گرا دیا تھا. پھر 250 سال بعد دوبارہ بنا تو 70 عیسوی میں پھر ایک رومی جرنیل ٹائٹس نے گرا دیا تھا، گرا پڑا ہوا ہے. سن 70 سے یہ 2000 آ گیا، 1930 برس ہو گئے وہ گرا ہوا تھا. جب مسلمانوں کا قبضے میں آیا ہے یہ یروشلم، تو نہ یہاں کوئی معبد تھا نہ کوئی عبارت تھی، یہ سب جو کھنڈر پڑے ہوئے تھے، تب وہاں پر جو ہے مسجد بنائی گئی ہے. اور یہ قبۃ الصخرہ اس لیے کہ اسی چٹان سے حضور جو ہے سفر معراج پر تشریف لے گئے. اب یہ انہیں کھل رہا ہے. تو یہ تو وہ امپاس ہے کہ جس کا لازمی منطقی نتیجہ آرمگڈون یا ملہمت العظمیٰ، جس کا میں نے بہت مرتبہ تذکرہ کیا ہے، میں آج اس کا تذکرہ مزید نہیں کرنا چاہتا. یہ تو رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ صدفقدر جو ہوں من حیث لا یعلمون، یہ بات وہی پہنچے گی. البتہ بش اور الگور کے معاملے میں ایک فرق ہے. میری بھی خواہش یہ ہے کہ بش ہو جائے الگور نہ ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ الگور نے اپنے ساتھ وائس پریزیڈنٹ یہودی لیا ہے، اور بہت آسان ہوگا یہودی مافیا جو ہے اس کے لیے کہ وہ الگور کو اسیسینیٹ کرے، قتل کر دے اور یہودی پریزیڈنٹ ہو جائے. اور یہ ہو چکا ہے. اصل میں امریکہ کی جو پوری ہسٹری ہے اس میں صرف ایک رومن کیتھولک آیا تھا صدر آج تک، باقی سب پروٹیسٹنٹس. پروٹیسٹنٹس جتنے ہیں وہ در حقیقت یہودیوں کے پورے اعلی کار ہیں، پوری طرح ان کے پالیسی کو لے کے چلنے والے. رومن کیتھولک جو ہیں ابھی ماضی قریب تک وہ ذرا ہیسیٹنٹ تھے، وہ یہودیوں کے معاملے میں ان سے بہت تھا انہیں. اب اگرچہ وہ شکل بدل چکی ہے، لیکن امریکہ میں ہمیشہ پروٹیسٹنٹ آیا، اور صرف ایک کینیڈی آیا تھا کہ جو رومن کیتھولک تھا اور اس نے اسیسینیٹ کرا دیا. اور یہ بڑا آسان ہے. اب مارنا کوئی آسان کام، مشکل کام تو نہیں ہے انسان کو مارنا، چاہے کتنے ہی اس کے پاس جو ہے وہ آپ نے وہ کلاشن کو بردار ہو یا کوئی اور ہو، کتنی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، مارنا آسان. لہذا یہ اس سے بہتر ہے کہ بش جو ہے وہ اگر آئے وہاں پر. اور اس کے باپ سے بھی اصل میں یہودی ناراض ہو گئے تھے جارج بش سے، کہ اس نے ذرا اپنے جسے کہتے ہیں پاؤں گھسیٹنے شروع کر دیے تھے، کہ $10 بلین کا ایک معاملہ چل رہا تھا امداد کا اسرائیل کے لیے. تو اس نے کہا تھا پہلے پیس کی گفتگو شروع کرو، اور پیس فار لینڈ، لینڈ فار پیس، اس معاہدے کے اوپر عمل شروع کرو گے تو دوں گا ورنہ نہیں دوں گا. یہی وجہ ہے کہ حالانکہ وہ فاتح تھا، خلیج کی جنگ کا فاتح، اتنی عظیم فتح اس نے حاصل کر کے دی ہے، لیکن یہ کہ اگلے الیکشن میں وہ ختم ہو گیا. یہ صورت ایسے کہ وہاں تو سارا عمل دخل جو ہے یہودیوں کا ہے. بہرحال ادھر فلسطین یا اسرائیل، اب کیا کہیں، اس ملک کے دو حصے ہیں. اصولاً یہ طے ہوا ہے کہ وہ دو ریاستوں میں تقسیم ہو جائے گا، ایک فلسطینی ریاست اور ایک اسرائیل. لیکن وہاں روزانہ دو تین اموات تو ہو رہی ہیں، اگرچہ وہ بہت زیادہ جو ابھار تھا تشدد کا یا جو بھی ٹکراؤ ہو رہا تھا اس میں کچھ کمی ہے، لیکن وہ بیٹھنے والی بات نہیں ہے، وہ بات چل رہی ہے. لیکن یہ کہ اس میں نے عرض کیا جیسے کہ یاسر عرفات صاحب پھر وہیں پر پہنچے ہوئے ہیں. البتہ عرب دنیا میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اب یہ پولرائزیشن ہو رہی ہے، یہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کا معاملہ نہیں رہا. بلکہ یہ پین عرب اور اسرائیلی معاملہ ہو گیا ہے. عرب اب ایک طرف ہے, چنانچہ خود مصر اور سعودی عرب جیسے ملکوں نے بھی یاسر عرفات سے کہا تھا, پیٹ ٹھوکی تھی کہ یہ القدس کے معاملے کے اندر تم کوئی سودے بازی مت کرو, کوئی لچک مت دکھاؤ. حالانکہ یہ دونوں تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ امریکہ کی جیب کے اندر ہے دونوں ملک, ان کی حکومت ہے, ملک نہیں تو حکومتیں تو ہیں. اس کا ایک مذہب اور سامنے آیا ہے کہ پورے عالم اسلام کی سربراہ کانفرنس ہونے والی ہے قطر میں, اور قطر کے چونکہ تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ, لہذا سعودی عرب نے بھی اور ایران نے بھی دونوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا کہ ہم نہیں آئیں گے جب تک کہ قطر اسرائیل سے اپنے تعلقات منقطع نہیں کرتا, اور قطر نے وہ منقطع کر دیے. امریکہ ناراض ہوا, اسرائیل یہ جو کلنٹن صاحب ہیں انہوں نے ناخوشی کا اظہار کیا کہ یہ قطر نے یہ کیوں کیا ہے, اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہ تو مرغ دست آموز ہے اسرائیل کو ان کا جو ہے, لہذا اس کے خلاف اگر کوئی اقدام ہوتا ہے تو امریکہ اسے اپنے خلاف سمجھتا ہے. بہرحال بحرین اور لیبیا تو ابھی تک بائیکاٹ کر رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ ان کے بائیکاٹ کرنے کی بنیاد اور سبب کیا ہے, لیکن یہ کہ اب سعودی عرب نے اور ایران نے طے کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے قطر نے اگر یہ اپنے تعلقات اسرائیل سے ختم کر لیے ہیں تو ہم اس میں شامل ہو جائیں گے. آپ نے اس ہفتے کے دوران ایک خط کی خبر پڑھی ہوگی, مولانا محمد اکرم آوان جو تنظیم الاخوان کے امیر ہیں انہوں نے پرویز مشرف صاحب کو ایک خاصا مفصل خط لکھا ہے, اردو میں بھی انگریزی میں بھی, اور انہوں نے ایک طرح کا الٹیمیٹم کا سا انداز اختیار کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ میرے پاس 300,000 افراد ہیں جنہوں نے مجھ سے بیعت کی ہوئی ہے, بیعت علی الموت, اب تم فوری طور پر یہاں اسلامی نظام نافذ کرو ورنہ میں یہ 300,000 آدمی لے کر پھر اسلام آباد ہم آئیں گے, ہم کوئی گولیاں نہیں چلائیں گے, ہم کوئی ہتھیار نہیں لائیں گے, ہماری گردنوں کے اندر گلوں میں لٹکا ہوا قرآن ہوگا, ہاتھوں میں تسبیح ہوگی, لیکن اگر ہم پر گولی چلائی گئی تو پھر ہم رائفلیں چھین سکتے ہیں. یہ خاصا تیکھا ایک انداز ہے جو کہ سامنے آیا ہے, اگرچہ بعض پہلوؤں سے اس میں کمی ہے. ایک تو یہ کہ یہ مطالبہ بڑا مبہم ہے, اسلامی نظام قائم کرو, اس سے مراد کوئی معین شکل میں تجاویز آنی چاہیے کہ یہ کام کرو, یہ کام کرو, یہ کام کرو, ورنہ اسلامی نظام کی آپ کے سامنے کیا تعبیر ہے, کسی کے سامنے کیا ہے, وہ تو گویا کہ اس کے بارے میں تو شدھ پریشاں خواب مند اور کثرت تعبیر ہا, اس کی تعبیرات بہت ہیں, لیکن یہ معین بات ہونی چاہیے. دوسرے یہ کہ اس میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ہم چھین لیں گے, اس کا تو مطلب یہ کہ خانہ جنگی پھر شروع ہوگی, بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم گولیاں کھانے کو تیار ہو کر آئیں گے, مرنے کے لیے تیار ہوں گے. جیسے بیعت علی الموت جو لی تھی حضور نے صحابہ کو, یہاں سے ہٹے گا کوئی نہیں, جائے گا کوئی نہیں, اب صلح حدیبیہ سے پہلے جو بیعت رضوان ہوئی ہے, اسی طرح انہوں نے اگر بیعت لی ہوئی ہے 300,000 افراد سے, واقعتاً اگر یہ نفری ان کے پاس ہے اور وہ لوگ جو ہیں سرفروشی کے ساتھ اور گردنیں کٹوانے کے لیے جانے دینے کے لیے میدان میں آ سکتے ہیں, تو ون وے معاملہ ہی رکھنا چاہیے. بہرحال ان دونوں کے اپنی جگہ پر معاملہ ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی علامت ہے کہ کم سے کم ایک گوشے سے یہ بات تو اٹھی ہے, اس لیے کہ میرا تو جو اصل تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں جو سیکولر جماعتوں کے ساتھ مل کر اور کوئی سیاسی تحریکیں تو چلائی, جمہوریت کی بحالی کی تحریک ہو رہی ہے, بھٹو کو ہٹانے کی, اسلام کے نفاذ کے لیے تحریک کوئی نہیں چلی, اگر وہ خالص مذہبی تحریک چلی ہے تو صرف عقائد پر چلی ہے, ختم نبوت پر چلی ہے, توحید رسالت پر چلی ہے, شریعت کی تنفیذ کے لیے کوئی تحریک ہمارے ہاں آج تک نہیں چلی. یہاں تک کہ جب صدر ایوب صاحب نے آئلی قوانین نافذ کیے جنہیں سب نے کہا شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث جماعت اسلامی جی کے غیر اسلامی قوانین ہیں, تحریک کوئی نہیں چلائی. اب اگر تحریک چلانے کے لیے تیاری ہو جاتی تو یہ تو میں اس کے حق میں ہوں بالکل کہ اس کے لیے قدم اٹھانا پڑے گا اور اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا. بہرحال میں نے بھی اس سلسلے میں جو کام کیا, اگرچہ میری اپنی تنظیم میرے پاس تو 300,000 افراد نہیں ہیں, میں اس قسم کا کوئی بڑا بول تو نہیں بول سکتا. اب یہ کہ اگر آوان صاحب کے پاس ہیں تو واقعی میدان میں آنا چاہیے, پھر اگر طاقت ہے تو طاقت کا ظہور ہونا چاہیے, اگر ان کے پاس اتنی سپورٹ ہے تو میدان میں لائیں, ہمیں دین کے لیے چاہیے, اپنے لیے تو نہیں چاہیے تاکہ دین نافذ ہو. لیکن میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, میں گیا تھا کرتبہ جو مجوزہ شہر ہے جس میں کہ جماعت اسلامی کا جلسہ ہوا, میں نے عرض کیا تھا کہ جن باتیں عرض کروں گا آپ سے, جلسہ واقعی بہت بڑا تھا کوئی شک نہیں, اسے 500,000 کہہ لیں, 400,000 کہہ لیں, کوئی 1,000,000 بھی کہہ سکتا ہے, جو چاہیں کہہ لیں, کوئی گنتی تو ہوتی نہیں ہے وہاں پر, لیکن یہ جلسہ بہت بڑا تھا اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ بھی بات اپنی جگہ میں نے نوٹ کی کہ وہاں دیہاتی لوگ بھی کافی تھے, اب اس کا ایک پہلو اچھا بھی ہو سکتا ہے کہ جماعت اسلامی کی دعوت جو ہے اب شہروں سے آگے بڑھ کر دیہات میں پہنچ گئی ہو. بلکہ مجھے تو محسوس ہوا تھا کہ دیہاتی لوگوں کا وہاں کچھ غلبے کی کیفیت ہے. یا تو یہ ہے کہ وہاں کی گرد آلود فضا تھی, بہت زیادہ گردہ اور بہت طوفان, شاید اس نے سب کو ہی دیہاتی بنا کے رکھ دیا اس گردے نے, واللہ اعلم. لیکن یہ کہ وہاں جو مجھے موقع ملا, میں نے وہاں تجویز پیش کی جو کل وقت میں اشتہار کی شکل میں آ چکی ہے. میں نے یہ کہا کہ یہ جلسہ عام حکومت سے مطالبہ کرے کہ 27 رمضان المبارک جو اصل یوم پاکستان ہے, 14 اگست نہیں ہے قبری حساب سے, 27 رمضان مبارک, اور یہ 56واں یوم پاکستان آ رہا ہے اس رمضان میں, 55 سال پورے ہو جائیں گے قبری حساب سے پاکستان کی عمر کو, اور قیام پاکستان کا یہ 56واں دن ہوگا. اس دن کی مہلت دی جائے اور 3 مطالبے اس میں رکھے جائیں واضح طور پر, کہ یہاں شریعت کے قوانین کی تنفیذ کے عمل کو تیز کرنے کے لیے, نمبر 1 فیڈرل شریعت کوڈ کے اوپر جو پابندیاں ہیں, حدود ہیں, یہ تمہارے حدود سے باہر, یہ تمہارے دائرہ کار سے خارج, سب ختم کی جائے. اسلام پورے دین کا نام ہے, اور اسلام کہتا ہے دین میں آنا ہے تو پورے آؤ, ادخلوا فی السلم کافہ. نمبر 2 یہ کہ ان کے ججوں کی تعداد بڑھائی جائے, فیڈرل شریعت کورٹ کے ججوں کی بھی, اور جو سپریم کورٹ میں شریعت اپیلیٹ بینچ ہے, تعداد بڑھے تاکہ زیادہ کام ہو سکے. اور نمبر 3 یہ کہ ان کی جو شرائط ملازمت ہیں ان کو ہائی کورٹ اور جو سپریم کورٹ کے ججوں کے مساوی کیا جائے. یہ 3 تو تقاضے میں نے اس میں رکھے کہ جو ہے اسلامائزیشن آف لاس کے سلسلے میں, قوانین کو اسلامی بنانے کے لیے. دوسرا میں نے مطالبہ رکھا کہ یہاں سے سود کا لین دین, ڈائریکٹ سود کا لین دین لازماً 31 دسمبر کو ختم کر دیا جائے, تمام لیجرز جو ہیں اس میں کلوز ہو جائیں, آج کے بعد کوئی سود نہ ادھر نہ ادھر, نہ بینک جو ہے وہ اپنے جن سے انہوں نے قرضے وصول کر دیں ان پر سود لے سکتے ہیں, اور نہ کہ لوگوں نے اگر رقمیں وہاں رکھائی ہوئی ہیں ان پر کوئی سود لے سکتے ہیں. یہ تو گویا کہ ایک الٹیمیٹم کے حوالے سے کہ تاریخ کو, اور اس کا متبادل نظام جو بھی اسکیمیں آج تک آئی ہیں, ضیاء الحق صاحب نے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی راجہ ظفر الحق صاحب کی سرکردگی میں, انہوں نے بھی ایک اسکیم دے رکھی, جو بھی ہو آپ نافذ کیجئے, کوئی کمی ہوگی تو رفتہ رفتہ پوری ہو جائے گی, اس کے اندر امپروومنٹس ہوتی چلی جائے گی. دوسرا مطالبہ یہ, اور تیسرا مطالبہ یہ کہ یہ جو سوشل انجینئرنگ کا پروگرام یہودیوں کا چل رہا ہے, اور ہمارے ہاں کی خواتین کو جو ہے وہ سیاست کے میدان میں لا کر, اور وہ بلدیاتی سطح کے اوپر, اور وہ بھی 33% سیٹیں ان کے لیے مقرر کرنا, یہ تو در حقیقت ہمارے اس معاشرے کی چوڑے ڈھیلی کر دینے والی بات ہے, اس کو بالکل ختم کیا جائے. یہ 3 مطالبے کہ کوئی کوٹا نہیں, عورتیں الیکشن لڑتی ہیں, بے نظیر الیکشن لڑ کے نہیں آئی کیا, کیا یہ جو فخر امام کی بیوی ہے عابدہ حسین, کیا وہ نہیں آتی؟ آتی ہے. تہمینہ شہدولتانہ جو ہے وہ بھی لڑے. لیکن یہ کہ کیا امریکہ میں کہیں عورتوں کے لیے سیٹیں مقرر ہیں؟ کیا انگلستان میں کہیں عورتوں کے لیے سیٹیں مقرر؟ پوری دنیا میں کہیں نہیں. تم ان سے بھی 10 ہاتھ آگے جانا چاہتے ہو. اور یہ یہودیوں کا اثر میں سارا کا سارا جو ہے وہ ہمارے لیے نسخہ ہے کہ اس قوم کا ابھی خاندانی نظام جو ہے وہ کچھ برقرار ہے, اس کا بیڑا غرق کرنا ہے ہم, اس کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں. تو ان 3 تقاضوں کے ساتھ میں نے یہ بات وہاں رکھی, یہ اس کا الٹیمیٹم دیا جائے, ورنہ 1 جنوری سے اگلے سال 21ویں صدی شروع ہوگی, 1 جنوری سے عوامی تحریک شروع کی جائے. میں نے اپنی اس گفتگو کے بعد تو جو حاضرین تھے ان سب سے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ تائید کرتے؟ سب نے کام تائید کرتے بہت جوش و خروش کے ساتھ. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ تو جلسہ تو جماعت اسلامی کا تھا, جماعت اسلامی اب اسے ایک معنی میں تو کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے جلسے کا ریزولوشن ہے یہ, لیکن آفیشیل ریزولوشن نہیں تھا, انہوں نے پیش نہیں کیا تھا, پیش میں نے کیا, ایک گیسٹ اسپیکر نے پیش کیا ہے, لیکن اس جلسے کے شرکاء نے اسے تسلیم کیا ہے, مانا ہے, تائید کی ہے. تو اب یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو اس رخ پر سوچنا چاہیے. ویسے بھی یہ بات نہ بھی ہوتی تب بھی میں کہتا ہوں اس کے لیے, اگرچہ آج کل مضامین لکھے جا رہے ہیں, ارشاد احمد زقالی صاحب نے بھی 4 قسطیں لکھی, پھر یہ کہ اب وہ جو ہمارے ہاں یہ ہارون الرشید صاحب کی بھی آج کی 2 قسط میں نے دیکھی, پہلے نہیں دیکھی تھی, کچھ موافق کچھ مخالف کچھ تنقیدی آ رہی ہیں. میرے بھی سامنے بات چیزیں تھیں جو میں چاہتا تھا کہ لکھ دوں, لیکن میرے قلم کے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عقدہ بندھا ہوا ہے, قلم اٹھ نہیں رہا بالکل آج کل. لیکن یہ کہ اس میں تو مثبت منفی باتیں ہوتی ہیں, میں بھی کچھ مشورے دینا چاہتا ہوں, لیکن میرے سامنے جماعت اسلامی کی حیثیت ہے ایک انقلابی جماعت کی, جو یہ کبھی تھی, باقی لوگ جو مشورے اسے دیتے ہیں وہ سیاسی جماعت کی حیثیت سے دیتے ہیں. تو میرے نزدیک تو در حقیقت جس کا اصل رول تھا انقلابی, اس کو دوبارہ اختیار کرنے کا راستہ یہی ہے کہ اس طرح کا الٹیمیٹم دے کر میدان میں آ جائیں, اور یہ کہ پھر ایک عوامی تحریک برپا کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 100,000 آدمی تو یہ موبلائز کر سکتے ہیں. اس کا انہوں نے ثبوت دیا, 40-50 ہزار کے جلوس انہوں نے پشاور اور پنڈی اور کراچی میں نکالے ہیں, لاہور میں نکالے ہیں, تو کر سکتے ہیں. تو یہ قوت کو اب اس طریقے سے استعمال ہونا چاہیے.